السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ افغانستان نے پاکستان پر سرحد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے راکٹ فائر کرنے کا الزام عائد کیا ہے، جبکہ پاکستان نے اس کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان کی جانب سے حقائق کو توڑ مڑو کر بیان کرنے کا بیان قابل افسوس ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ امریکہ افغانستان میں تعینات اپنے فوجیوں کی بڑی تعداد کو ان کے بقول جتنی جلد ممکن ہو سکے وطن واپس لانے کا خواہاں ہے۔ مائک پومپیو کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکہ کی مذاکراتی ٹیم اور طالبان نمائندوں کے درمیان بات چیت کا نواں اور فیصلہ کن دور قطر کے دارالحکومت دوحا میں جاری ہے۔ اور افغانستان کے حکام کا کہنا ہے کہ طالبان نے ایک حملے میں حکومتی فورسز کے 14 اہلکاروں کو ہلاک کر دیا ہے، جبکہ قندھار صوبے میں 2 پولیس خواتین کو نامعلوم مسلح افراد نے ہلاک کر دیا۔ اور فلسطین کے شہر غزہ میں 2 پولیس چوکیوں کے قریب دھماکوں میں 3 افسر ہلاک اور متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ بھارت کی سپریم کورٹ نے بدھ کے روز آئین کی دفعہ 370 کی معطلی اور کشمیر میں زندگی مفلوج ہونے کے بارے میں دائر کردہ 14 درخواستوں کی سماعت کی ہے۔ ان میں سے چند درخواستوں پر عدالت نے مرکزی حکومت کو نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال میں بھارت کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ بھارت کے لیے ایئر اسپیس بند کرنے کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ اور امریکہ کے حمایت یافتہ شامی کرد جنگجوؤں کا کہنا ہے کہ وہ شام اور ترکی کی سرحد کو چھوڑ رہے ہیں۔ یہ فیصلہ ترکی اور امریکہ کے درمیان ہونے والے معاہدے کے طور پر کیا گیا ہے۔ یہ تین شہ سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ افغانستان نے پاکستان پر الزام لگایا ہے کہ اس نے 19 اگست اور 20 اگست کے درمیان شیلتن ضلع میں اس کے علاقے میں 200 راکٹ فائر کیے ہیں۔ اقوام متحدہ میں افغانستان کے سفیر عدیلہ راس نے سیکیورٹی کونسل کو ایک خط بھیجا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ یہ خلاف ورزیاں افغانستان کے مشرقی حصے کے ضلعوں میں گولہ باری، افغان علاقے میں فوجی چوکیوں اور باڑ بنانے، اور پاکستانی فوجی طیاروں کی افغان فضائی حدود پار کرنے کی صورت میں ہوئی ہیں۔ پاکستان نے افغانستان کے دعوے کو مسترد کیا ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ یہ افسوس کی بات ہے کہ افغانستان کی حکومت افغان پاکستان سرحد پر فائرنگ کے حالیہ واقعات کے حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کر رہی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ پاک فوج اور فرنٹیئر کور کی چوکیوں پر سرحد پار دہشت گرد حملوں کے دفاع میں جوابی حملے کیے گئے۔ پاکستان نے ان دہشت گردوں کے ٹھکانوں سے افغان حکومت کو آگاہ کیا ہے اور ان سے کہا ہے کہ مؤثر کنٹرول کے لیے وہاں اپنی فوجیں تعینات کریں۔ ایسے میں جب امریکہ اور طالبان مذاکرات کار دوحہ میں بات چیت کے نویں دور میں معاہدے کے قریب پہنچ رہے ہیں، امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے معاہدہ طے پا جانے کی امید ظاہر کی ہے، جس کے نتیجے میں امریکہ افغانستان سے بڑے پیمانے پر اپنی فوجیں واپس بلا لے گا۔ مائک پومپیو کا کہنا تھا کہ امریکہ کبھی بھی افغانستان میں اپنی مستقل فوجی موجودگی نہیں چاہتا، اور یہ کہ تمام فریق تسلیم کرتے ہیں کہ یہ وقت ہے کہ آگے بڑھا جائے۔ اسی اثنا میں قطر کے دارالحکومت دوحا میں افغان امن مذاکرات کے مسلسل چھٹے روز امریکہ اور طالبان کے درمیان رات گئے تک بات چیت کا عمل جاری رہا۔ وائس آف امریکہ کی افغان سروس کے نمائندے کی ایک رپورٹ کے مطابق افغانستان میں طویل جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ اور طالبان کے درمیان امن معاہدے کے حتمی مسودے کو آخری شکل دی جا رہی ہے۔ نمائندے ایوب خاورین نے بتایا کہ امن مذاکرات بدھ کو مقامی وقت کے مطابق 11 بجے دوبارہ شروع ہو جائیں گے، اور بدھ کو ہی امریکہ کے اعلی مصالحت کار زلم خلیلزاد کابل روانہ ہو جائیں گے۔ اور طالبان کا بھی کہنا ہے کہ امریکی عہدیداروں کے ساتھ ان کے گروپ کا معاہدہ دستخطوں کے قریب ہے۔ طالبان کے قطر میں دفتر کے ترجمان سہیل شاہین نے ایک ٹویٹ میں بتایا ہے کہ ہم معاہدے کے بہت قریب ہیں اور ہمیں امید ہے کہ جلد یہ خوشخبری دیں گے۔ ادھر افغانستان کے حکام کا کہنا ہے کہ طالبان نے ایک حملے میں حکومتی فورسز کے 14 اہلکاروں کو ہلاک کر دیا ہے، جبکہ افغان فورسز اور طالبان کے درمیان جھڑپوں میں متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق افغانستان کے صوبے ہرات میں بدھ کو ایک سیکیورٹی چیک پوسٹ پر طالبان نے حملہ کیا جس میں 14 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے۔ مقامی پولیس کے ترجمان عبداللہد ولی زادہ کے مطابق صوبے ہرات کے ضلع روبت سنگی میں طالبان کے شدت پسندوں نے ایک سیکیورٹی چیک پوسٹ پر حملہ کیا جسے پسپا کر دیا گیا۔ ولی زادہ کے بقول چیک پوسٹ پر حملے اور طالبان سے جھڑپوں کے دوران 14 سیکیورٹی اہلکار ہلاک، جبکہ شہریوں سمیت کم از کم 9 افراد زخمی ہوئے۔ تاہم سیکیورٹی اہلکاروں نے حملہ آوروں کو واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ اور ادھر قندھار شہر میں نامعلوم مسلح افراد نے 2 پولیس اہلکار خواتین کو ہلاک کر دیا۔ قندھار پولیس کے ایک ترجمان جمال بارکزئی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ فرزانہ اور روبینہ نامی خواتین اپنی ڈیوٹی پر جا رہی تھیں جب مسلح افراد نے شہر کے مدد چوک میں ان پر فائرنگ کر دی۔ سخت زخمی حالت میں انہیں ہسپتال لے جایا گیا لیکن وہ جاں بر نہ ہو سکیں۔ اور افغانستان میں امریکہ کے اتحادی اور طالبان مخالف شمالی اتحاد کے مقتول رہنما احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود افغان سیاست میں متحرک ہو گئے ہیں، اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ طالبان کے سیاسی اور سماجی نظریے کے خلاف ہم خیال جماعتوں کا اتحاد بنایا جائے گا۔ احمد شاہ مسعود کو 9 ستمبر 2001 میں افغان صوبے تہار میں قتل کر دیا گیا تھا۔ احمد مسعود ایسے وقت میں افغان سیاست میں قدم رکھ رہے ہیں جب امریکہ اور طالبان کے درمیان امن مذاکرات آخری مراحل میں ہیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال میں بھارت کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ اگر بھارت مذاکرات چاہتا ہے تو کشمیر میں کرفیو ختم کر کے وہاں حالات معمول پر لائے جائیں۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ بھارت کے لیے ایئر اسپیس بند کرنے کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے، یہ فیصلہ سوچ بچار اور ہر پہلو کو دیکھ کر کیا جائے گا، تاہم فضائی حدود بند کرنے کا فیصلہ وزیر اعظم کریں گے۔ اسلام آباد میں نادرا ہیڈ کوارٹرز کے دورے کے موقع پر وزیر خارجہ نے بھارت کے ساتھ مذاکرات کو خارج از امکان قرار دیا اور کہا کہ موجودہ صورتحال میں بھارت کے ساتھ بات چیت ممکن نہیں ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اقوام متحدہ جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم 27 ستمبر کو اقوام متحدہ میں خطاب کریں گے اور نیو یارک میں اہم ملاقاتیں کریں گے۔ فلسطین کے شہر غزہ میں 2 پولیس چوکیوں کے قریب دھماکوں میں 3 افسر ہلاک اور متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں، جس کے بعد غزہ میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق بدھ کو غزہ کی پٹی میں پولیس کی 2 چوکیوں کے قریب دھماکے ہوئے جس سے چوکیاں مکمل طور پر تباہ ہو گئیں۔ ان دھماکوں میں پولیس کے 3 افسروں کے علاوہ متعدد شہریوں کے بھی زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے منگل کے روز ماسکو میں روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن سے ملاقات کی، جس کا مقصد شام کی لڑائی میں بڑھتے ہوئے فاصلوں کو کم کرنا تھا۔ روس شامی صدر بشار الاسد کی حکومت کی حمایت کرتا ہے، جبکہ ترکی چند باغی گروہوں کی پشت پناہی کرتا ہے۔ گفتگو کے بعد اخباری اطلاعات میں بتایا گیا ہے کہ دونوں سربراہان نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ شام کے صوبے ادلب کے معاملے پر تناؤ میں کمی لانے کے لیے دونوں مل کر کام کریں گے۔ برطانیہ کے وزیراعظم بورس جانسن نے یورپی یونین سے کسی معاہدے کے بغیر انخلا کا منصوبہ تیار کر لیا ہے، اور اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے انہوں نے ملکہ برطانیہ سے پارلیمان کو معطل کرنے کی درخواست کی ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے سی این این کے مطابق بورس جانسن نے ملکہ برطانیہ سے درخواست کی ہے کہ پارلیمان کو ستمبر کے وسط سے معطل کر دیا جائے۔ اس اقدام کا مقصد برطانوی قانون سازوں کو روکنا ہے تاکہ یورپی یونین سے معاہدے کے بغیر برطانیہ کی علیحدگی کو یقینی بنایا جا سکے۔ بورس جانسن نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ پارلیمان کو 14 اکتوبر تک ملتوی رکھا جائے گا۔ اور یمنی حکومتی فورسز بدھ کے روز بندرگاہی شہر عدن میں داخل ہو گئی ہیں، اور علیحدگی پسندوں کے ساتھ جھڑپوں کے بعد شہر کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر دوبارہ قبضہ کر لیا ہے۔ اور موسمی پیشگوئی کرنے والوں نے توقع ظاہر کی ہے کہ استوائی طوفان ڈوریان امریکہ کی طرف بڑھ رہا ہے اور بدھ کی رات جب وہ مغربی اور وسطی پورٹو ریکو سے گزرے گا تو اس کی قوت طوفان باد و باراں کی ہوگی۔ پورٹو ریکو پر 2 سال پہلے بھی ایک طوفان کا مہلک حملہ ہوا تھا جس سے وہ ابھی نمرد آزما ہے۔ پورٹو ریکو کا گورنر نے پہلے ہی ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا ہے اور مٹی کے تودے گرنے، سیلاب آنے اور بجلی معطل ہونے سے خبردار کیا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں آپ کو بتایا کہ افغانستان نے پاکستان پر سرحد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے راکٹ فائر کرنے کا الزام عائد کیا ہے، جبکہ پاکستان نے اس کو مسترد کیا ہے۔ اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ہیں ہماری ساتھی سارہ حسن، ان سے پوچھتے ہیں اس کی تفصیلات۔ جی سارہ، بتائیے گا کہ آپ کے پاس اس خبر کی کیا تفصیلات ہیں۔
جی خالد، افغانستان کی میڈیا میں ایک بات رپورٹ ہوئی جس کے تحت اقوام متحدہ میں افغانستان کی مندوب نے سلامتی کونسل کے نام ایک خط لکھا، جس میں انہوں نے کہا کہ 19 اور 20 اگست کو مشرقی افغانستان کے ایک ڈسٹرکٹ میں پاکستان کی سرحد کی جانب سے تقریباً 200 راکٹ داغے گئے۔ افغان حکومت کے دعوے کے مطابق خط میں یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان نے سرحدی علاقوں میں سرحدی چوکیاں بنائی ہیں اور فوجی جنگی جہازوں نے افغانستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی بھی کی ہے۔ یہ وہ اطلاعات ہیں جو افغانستان کی میڈیا میں کوٹ کی گئیں، لیکن پاکستان میں اس پہ ابھی تک ہمیں کوئی اس خاص خط کے اوپر بیان سامنے نہیں آیا۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے اسی حوالے سے ایک بیان جاری ضرور کیا، لیکن اس میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو لکھے گئے خط کا ذکر نہیں ہے۔ پاکستان نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ انہیں افسوس ہوا ہے کہ افغانستان نے حقائق کو توڑ مروڑ کے بیان کیا ہے۔ دفتر خارجہ کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا کہ پاکستان نے سرحد پار جو بھی کارروائی کی وہ اپنی سیلف ڈیفینس میں کی، اور کہا کہ سرحد پار دہشت گردوں کی جانب سے ہونے والے حملوں کے جواب میں ہی یہ کارروائی کی گئی۔ دفتر خارجہ کے بیان میں مخصوص حملوں کا یا راکٹ داغنے کا ذکر نہیں کیا گیا، لیکن یہ ضرور کہا گیا کہ پاکستان نے باضابطہ طور پر ان علاقوں میں دہشت گردوں کے نیٹ ورکس کے بارے میں افغانستان کو آگاہ کیا تھا اور کہا تھا کہ حالات کو کنٹرول کیا جائے، لیکن افغانستان نے جب ایسا نہیں کیا تو پاکستان نے اپنی سیلف ڈیفنس کے طور پر کاروائی کی ہے۔
اچھا یہ بتائیے کہ یہ 19 اگست اور 20 اگست کے درمیان اس واقعے کو رپورٹ کیا جا رہا ہے، تو یہ اتنی دیر کے بعد اس خبر پر عمل اور رد عمل کیوں ہے؟
دیکھیے، پاکستان کے ذرائع ابلاغ میں سرکاری سطح پہ دیکھیں اور افغانستان کی طرف اگر دیکھیں تو دونوں کی بیانات میں کافی تضاد ہے۔ 19 اور 20 اگست کو جس طرح سے افغانستان نے کہا جب یہ واقعہ رپورٹ ہوا تو افغان نیوز ایجنسی نے اس واقعے کے بارے میں خبریں دیں، لیکن پاکستان نے اس وقت اس کی تردید کی اور کہا کہ ایسی کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے۔ جس کے بعد اب افغانستان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے باضابطہ طور پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو خط لکھ کر پاکستان کے اس اقدام کے بارے میں آگاہ کیا ہے، لیکن اقوام متحدہ کی جانب سے اب تک اس پہ کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا۔
اور ایک ایسے وقت میں جبکہ افغان امن عمل جاری ہے اور پاکستان بھی اس میں شریک ہے کسی طور، تو افغانستان کی طرف سے یہ شکایت عجیب سی لگتی ہے۔
جی بالکل. جب 19 اور 20 اگست کو یہ واقعہ افغانستان کی میڈیا میں رپورٹ ہوا تو افغانستان کی حکومت کے ترجمان نے بھی ایک بیان جاری کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایک ایسے وقت میں جب دونوں ملک آپس میں امن کی اور افغانستان میں پائیدار امن کے لیے کوشاں ہیں, پاکستان کی جانب سے اس طرح کا اقدام جو ہے وہ قابل مذمت ہے. لیکن پاکستان نے کی جانب سے ہمیں کسی قسم کا کوئی ریئیکشن یا رد عمل سامنے نہیں آیا تھا, لیکن آج پاکستان کے دفتر خارجہ نے باضابطہ طور پر ایک بیان جاری کیا ہے, لیکن اس بیان میں بھی میزائل داغنے کا ذکر نہیں کیا گیا.
بہت شکریہ سارا حسن آپ کا. تو یہ ہماری اسلام آباد میں نمائندہ تھیں سارا حسن, جن سے ہم تفصیلات معلوم کر رہے تھے. اور اسلام آباد ہی سے محمد جلیل نے یہ رپورٹ دی ہے کہ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ امریکہ افغانستان میں تعینات اپنے فوجیوں کی ایک بڑی تعداد کو ان کے بقول جتنی جلد ممکن ہو سکے وطن واپس لانے کا خواہاں ہے. مائک پومپیو کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکہ کی مذاکراتی ٹیم اور طالبان نمائندوں کے درمیان بات چیت کا نواں اور فیصلہ کن دور قطر کے دارالحکومت دوحا میں جاری ہے. آئیے سنتے ہیں محمد جلیل کی رپورٹ.
امریکی ریاست انڈیانا کے دارالحکومت انڈیاناپلس میں سابق امریکی فوجیوں کی کنونشن سے منگل کو خطاب کرتے ہوئے مائک پومپیو نے کہا کہ امریکہ کبھی بھی مستقل طور پر افغانستان میں اپنی افواج کو برقرار رکھنے کا خواہ نہیں رہا ہے. صدر ٹرمپ کی ہمیں یہ واضح ہدایت ہے کہ ہم جتنی جلد ممکن ہو سکے ایک بڑی تعداد میں اپنے فوجیوں کو وطن واپس لائیں. اس کے ساتھ ہم اس بات کو بھی یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین سے دوبارہ کوئی بھی دہشت گرد امریکہ پر حملہ نہ کر سکے. مجھے یقین ہے کہ یہ دونوں مقاصد ہم حاصل کر لیں گے. امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکہ اور طالبان کے درمیان قطر کے دارالحکومت دوحا میں امن بات چیت جاری ہے جس کا محور افغانستان سے غیر ملکی فورسز کا انخلاء اور طالبان کی طرف سے ایک محفوظ افغانستان کی ضمانت فراہم کرنا ہے. مائک پومپیو نے کہا کہ امریکہ گزشتہ ایک سال سے تمام افغانوں کے ساتھ ایک واضح نقطۂ نظر کے ساتھ بات چیت کرتا آ رہا ہے, تاہم انہوں نے کہا کہ وہ یہ نہیں جانتے کہ امن و مصالحت کی ان کوششوں کا کیا انجام ہوگا, لیکن ان کے بقول صدر ٹرمپ ان کوششوں کو بارآور بنانے کے لیے پرعزم ہیں. امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت زلمے خلیلزاد کی قیادت میں امریکی مذاکراتی ٹیم اور طالبان کے نمائندوں کے درمیان بات چیت کا نواں اور فیصلہ کن دور دوحا میں جاری ہے. افغان امور کے ماہر اور تجزیہ کار رحیم اللہ یوسف زئی کا کہنا ہے کہ بات چیت کے اس دور کے بعد امریکہ اور طالبان کے درمیان امن معاہدہ طے پا سکتا ہے.
امریکہ کے سیکرٹری اسٹیٹ مائک پومپیو کہہ چکے ہیں کہ 1 ستمبر سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ یہ امن معاہدہ ہو جائے. یہ دونوں فریق طالبان اور امریکہ وہ یکسو ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ بس یہ معاملہ طے ہو جائے اور امریکی فوج نکل جائے, طالبان اپنی ضمانتیں دیں, کوئی بڑی طاقتیں کچھ علاقائی طاقتیں وہ ضمانت کار بن جائیں. میرے خیال میں معاملات کافی آگے تک جا چکے ہیں.
دوسری طرف افغان طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ فریقین معاہدہ طے پانے کے قریب ہیں اور ان کے بقول ہم جلد ایک اچھی خبر سنائیں گے. تاہم تاحال کسی امریکی عہدیدار کا اس حوالے سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
جیسا کہ آپ محمد جلیل کی یہ رپورٹ اسلام آباد سے سن رہے تھے کہ افغان امن مذاکرات کے مسلسل چھٹے روز امریکہ اور طالبان کے درمیان رات گئے تک بات چیت کا عمل جاری رہا اور یہ اب معاہدے کے بہت قریب پہنچ گئے ہیں. اس پر مزید پیش رفت کیا ہے یہ جاننے کے لیے چلتے ہیں دوحا, جہاں ہمارے نمائندے ہیں ایوب خاورین. جی ایوب, بتائیے گا کہ آپ کی نظر میں یہ معاہدہ کہاں تک پہنچا ہے اور کب تک اس پر دستخط ہونے کے امکانات ہیں؟
خالد امین صاحب, جیسے کہ آپ رپورٹر نے اسلام آباد سے سہیل شاہین طالبان کے نمائندے کے حوالے سے ان کی ٹویٹ کے حوالے سے بات کی ہے کہ بہت جلد افغان عوام کو, افغان ملت کو ایک خوشخبری سنائی دے گی. یہ بہت جلد کا لفظ جو ہے اس وقت یہاں پر نظر نہیں آ رہا.
اچھا.
بہت جلد, آج 7واں دن ہے, صبح 11 بجے یہ مذاکرات شروع ہوئے, اب اس وقت 5:30 کے شام کے, اور زلمے خلیلزاد کابل کے لیے روانہ ہوں گے ابھی 1-2 گھنٹے میں, آج ہی کابل جائیں گے. اور کابل میں ان کا قیام کتنی دیر تک وہ رہیں گے اس کے بارے میں جہاں تک یہاں پر میں نے سنا वो हो सकता है कि एक हफ्ते तक रहे, हो सकता है 3-4 दिन में वो उनका काम जो इस मकसद के लिए जा रहे वो हो जाए, और उसके बाद हो सकता है क्योंकि ये भी है कि ज़ल्मे खलीजाद यहाँ पर जो तालिबान के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं और मुफाहिमत के को मुफाहिमत के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो उसमें और भी स्टेक होल्डर्स है, यानी उसमें और भी ऐसे फरीकैन हैं, इसमें पाकिस्तान है, इसमें अफगानिस्तान के बाकी हमसाया मुल्क है, इसमें चीन और रशिया को रूस को इतमाद में लेना है, इसमें नेटो और इतिहादी अफवाज जो है ब्रसल्स या हम यूरोपियन यूनियन उनको एतमाद में लेना है। तो ये एक अब ऐसा लग रहा है कि जब ये सफर करेंगे यहाँ पर अलबत्ता पीछे इनकी टीमें कुछ अफराद दोनों तरफ से काम को जारी रखेंगे और फिर एक ऐलान होगा कि किस वक्त ये माहिदा।
लेकिन आपके कहने के मुताबिक बहुत जल्द इसका इम्कान नहीं है, लेकिन माहिदा बहरहाल तय पाएगा और इसकी उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन बहुत जल्द अभी नहीं कहा जा सकता।
बहुत जल्द जिस तरह से पिछले 2 दिनों में हम सुनते आ रहे हैं कि बहुत जल्द और बहुत जल्द, वो बहुत जल्द इतना बहुत जल्द हो गया कि लोग ये समझते थे कि या शायद ये दोहा में, दोहा से आज ऐलान आएगा या कल ऐलान आएगा। मैं इस वक्त आपसे बात करने से कोई 15 मिनट पहले एक ओहदेदार से मैं उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड बात की है, हमें गुफ्तगू में ये समझ आ रही थी कि ये वो कोशिश कर रहे थे कि इस बहुत जल्द लफ्ज को बीच में से हटा दे,
जी
हो जाएगा लेकिन बहुत जल्द नहीं होगा।
बहुत बहुत शुक्रिया अय्यूब खाबरीन आपका। तो ये दोहा में हमारे नुमाइंदे थे अय्यूब खाबरीन, जिनसे हम अफगान अमन अमल पर मुज़ाकरात पर बात कर रहे थे। और अब हम जाएंगे नई दिल्ली जहां हमारे नुमाइंदे हैं रितुल जोशी, और उनसे बात करेंगे उस मसले पर जो पिछले कई रोज़ से कश्मीर में दरपेश है। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने बुध के रोज़ आईन की दफ़ा 370 की मौतली और कश्मीर में ज़िंदगी मफलूज होने के बारे में दायर करदा 14 दरख्वास्तों की समाअत की है। इनमें से चंद दरख्वास्तों पर अदालत ने मरकजी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिए हैं। इसकी तफसीलात क्या हैं रितुल जोशी हमें बताएंगी। जी रितुल।
जी खालिद, ये 14 जो अर्जियां आई थी, दरखास्तें आई थी, उनको उन पर आज सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई। और मैं आपको बता दूं कि ये जो 14 अलग अलग तरह के पेटिशन थे, ये 4 किस्म के पेटिशन थे। इनमें एक किस्म वो थी जिसमें सीधे सीधे इस बात को चैलेंज किया गया था कि जो भारतीय हुकूमत ने आर्टिकल 370 को हटाया है वो गैर आइनी है और वो लोगों की मर्जी के बगैर किया गया है। ऐसी 9 पेटिशन थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो उन सबको एक साथ सुनेगा और अक्टूबर के महीने में इसकी सुनवाई होगी। दूसरी वो सेट ऑफ पेटिशन थी जिसमें कहा गया था कि लोगों से रابطे नहीं हो पा रहे हैं और बहुत सारे लोग मिसिंग हैं क्योंकि कम्युनिकेशन का कोई जरिया बचा ही नहीं है और कुछ लोगों को यहाँ से जाकर अपने रिश्तेदारों से मिलने की इजाजत नहीं है। इस पर कोर्ट ने साफ कहा कि भारत के अंदर किसी को ट्रैवलिंग पर आप पाबंदी नहीं लगा सकते और 2 लोगों को इजाजत दी गई श्रीनगर जाकर अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलने की, जिसमें एक भारतीय जमात के बड़े लीडर सीतारंग येचुरी शामिल हैं। फिर एक किस्म की पिटीशन वो थी खालिद जिसमें ये कहा गया था कि मीडिया के काम करने पर पाबंदी इस वक्त चल रही है और मीडिया अपना काम सही तरीके से नहीं कर पा रहा है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे बातों को वायलेट करता है। इस पर सीधे सीधे एक नोटिस कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय हुकूमत को दिया और कहा कि एक हफ्ते के अंदर वो बताएं कि मीडिया क्यों ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। एक इकलौती वाहिद पिटीशन थी जिसमें ये कहा गया था कि 370 को हटाए जाने के बाद इसका इस्तेमाल एंटी सोशल एलिमेंट माहौल खराब करने के लिए कर रहे हैं और इन सब पे रोक लगनी चाहिए। इसको एक तरह से हम प्रो गवर्नमेंट पेटिशन मान सकते हैं। इसकी सुनवाई भी अब सीधे अक्टूबर में होगी। ये 4 किस्म की पेटिशन आज की गई खालिद।
ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट की इस कार्रवाई पर क्या हुकूमती हलकों में किसी किस्म का कोई खौफ महसूस किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा फैसला सुना दे?
देखिए, खौफ जैसी चीज सियासी हलकों में है, हुकूमत के गलियारों में है, ऐसा तो मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और दूसरी तरफ जो गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के, उन्होंने बोला कि अगर इस तरह जिस तरह से हुकूमत काम कर रही है अगर ऐसा नहीं होता तो शायद कितनी जिंदगियां जा सकती थी और एक भी जान नहीं गई है, जो इस बात का सबूत है कि हालात अब धीरे धीरे वहां पर नॉर्मल हो रहे हैं और उन्होंने पूरी तरह से जो हुकूमत का फैसला था उसकी हिमायत भी की। तो बहुत जल्दी सुप्रीम कोर्ट के कहने पर चीजें बदल जाएंगी या जो कम्युनिकेशन है वो रिस्टोर हो जाएगा ऐसा मुझे लग नहीं रहा, लेकिन गवर्नर ने आज इतना जरूर कहा था कि धीरे धीरे करके हम कम्युनिकेशन को रिस्टोर करेंगे। मगर खालिद हमें ये भी याद रखना चाहिए कि ये बात तो 5 अगस्त से कही जा रही है, तकरीबन एक महीना होने जा रहा है और मोबाइल और इंटरनेट अभी भी वहां पर काम नहीं कर रहा है।
बहुत शुक्रिया रितुल जोशी आपका। तो ये नई दिल्ली में हमारी नुमाइंदा थी, रितुल जोशी थी नई दिल्ली में, जो वहाँ सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के बारे में हमें तफसीलात बता रही थी। और अब इस्लामाबाद से एक रिपोर्ट है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल में भारत के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो सकते। उनका यह भी कहना था कि भारत के लिए एयर स्पेस बंद करने के हवाले से कोई फैसला नहीं हुआ है। इसकी तफसीलात हमें भेजी हैं इस्लामाबाद से अली राना ने इस रिपोर्ट में।
इस्लामाबाद में नाजरा हेडक्वार्टर के दौरे के मौके पर वजीर खारजा ने भारत के साथ मुजाकरात को खारिज ज़िम्कान करार दिया और कहा कि मौजूदा सूरतेहाल में भारत के साथ बातचीत मुमकिन नहीं। वजीर आजम इमरान खान अक़वामे मुत्तहिदा जा रहे हैं। वजीर आजम 27 सितंबर को अक़वामे मुत्तहिदा में खिताब करेंगे और न्यूयॉर्क में अहम मुलाकातें करेंगे। वजीर खारजा का कहना था कि हमारे सऊदी अरब के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं, जबकि ईरान ने कश्मीर पर भरपूर बयान दिया, ईरानी क़यादत के शुक्रगुजार हैं। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि कश्मीर दो तरफा इशू है तो मोदी ने 5 अगस्त का एकदम यकतरफा क्यों उठाया। कश्मीर के आवाम जिंदगी और मौत की कश्मकश में हैं। शिमला मुहिदे के तहत पाकिस्तान और भारत मसला कश्मीर हल करने के पाबंद थे, तहम भारत ने एक तरफा इकदाम से फिजा खराब कर दी।
वो जो कहते हैं कि हालात बिल्कुल नॉर्मल है, हालात बिल्कुल सही हैं और पाकिस्तान बिला वजह इसको उठा रहा है, तो वो जरा जाने दें। हम कह रहे हैं आप UN ऑब्जर्वर्स को जाने दीजिए ना, शहरियों को आपने जेल में बंद कर रखा है, डिटेन कर रखा है, उनको रिहा कीजिए। आपका ख्याल है उनमें जरूरत है कुछ रब्ता करने की, हिम्मत नहीं है।
शाह महमूद का कहना था कि वजीर आजम की जनरल असेंबली में मुलाकातों का शेड्यूल तय कर रहे हैं। वजीर आजम कश्मीर का मुकदमा ठोस अंदाज में जनरल असेंबली में रखेंगे। भारत एक तरफा इकदाम से UN करारदादों की खिलाफ वर्जी कर रहा है। भारत के लिए एयर स्पेस बंद करने पर उन्होंने कहा कि इस पर कोई हतमी फैसला नहीं किया गया।
ऑब्वियसली जब फैसला होगा तो सोच विचार के बाद होगा। इसके हर पहलू को देखना होगा।
तजियाकार और साबिक सफारतकार नायला चौहान कहती हैं कि पाकिस्तान के लिए अक़वामे मुत्तहिदा का फोरम एक अहम फोरम है, जहां पाकिस्तान कश्मीर के हवाले से अपना मुकदमा लड़ सकता है। अब तक पाकिस्तान ने अपना मुकदमा बेहतरीन अंदाज में लड़ा है।
कश्मीर का जो मसला है वो सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान का मसला नहीं रहा, और अब ऑब्जेक्टिवली अगर एनालाइज करें करंट डेवलपमेंट्स को तो सारी दुनिया ने हुकूमत हिंदुस्तान की कंडेमनेशन की है।
पाकिस्तान में कश्मीर के हवाले से वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी रोजाना की बुनियाद पर आलमी रहनुमाओं और मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़ारजा से राब्ते कर रहे हैं। अली राना, उर्दू VOA, इस्लामाबाद।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों और हालात हाजरा की रिपोर्टों पर मबनी ये न्यूज शो आपके लिए पेश किया जा रहा है। और जो जो मौसम गर्मा में दर्जा हरारत बढ़ रहा है, कश्मीर जाने वाले सयाहों की तादाद भी बढ़ रही है। बहरहाल भारत की जानिब से इस माह के अवाइल में जम्मू कश्मीर के खत्ते की खसूसी हैसियत मनसूख किए जाने के बाद सियाहत की सनत बुरी तरह मुतासिर हुई है। मुजफ्फराबाद से गीतियारा की रिपोर्ट के साथ शहनाज अजीज।
सिद्दीक राठौर के पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में मुतअद्दिद गेस्ट हाउस और रेस्टोरेंट हैं और आमतौर पर मौसम गर्मा में वो इंतहाई मसरूफ रहते हैं। ताहम इन दिनों वो अपने काम करने वालों को निकाल रहे हैं क्योंकि कोई भी उनके रेस्तरां में नहीं आता। वो कहते हैं
LOC पे We have not been in a position to pay employees since July 5th. The season was going well. All of a sudden, these tensions. I had 75 employees, and now I can only afford 15.
वो कह रहे हैं 5 जुलाई के बाद से अपने मुलाजमों को तनख्वाह देने के अहल नहीं हो सके। इस अचानक कशीदगी से पहले सीजन अच्छा जा रहा था। मेरे पास काम करने वालों की तादाद 75 थी اور اب میں صرف 15 کو رکھ سکتا ہوں. یہ لوگ ہمارے رحم و کرم پر ہیں, لیکن میں کیا کر سکتا ہوں, ہم انہیں صرف ایک مہینے کی تنخواہ دے سکے ہیں. سمن سیاحت کے مقامی محکمے کا کہنا ہے کہ گزشتہ برس تقریباً 15 لاکھ سیاح پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں آئے تھے, لیکن خطے میں پیدا ہونے والی کشیدگیوں کی وجہ سے یہ سال مختلف ہے. ٹوریزم اینڈ آرکیالوجی کے ڈائریکٹر جنرل پیرزادہ ارشاد احمد کہتے ہیں,
مالی لحاظ سے آپ یہ کہہ لیں
The season was running smoothly. There was such a nice flow of tourists, especially those going to Lake Neelam. Then the tension started. Now people are scared to visit. I would say it's a sharp decline.
وہ کہہ رہے ہیں سیزن بہت ہی اچھا جا رہا تھا, خاص طور پر نیلم جھیل جانے والوں کی ایک بڑی تعداد تھی, لیکن پھر یہ کشیدگی شروع ہو گئی اور اب لوگ یہاں آنے سے خوف زدہ ہیں. میں کہوں گا کہ یہ ایک بڑی کمی ہے جس سے اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے. سمن اس سے سب سے بڑا نقصان چھوٹے ہوٹلوں کو ہو رہا ہے, اور ان میں سے کچھ کے مالکان سیاحوں کو ایسے پیکج دینے پر غور کر رہے ہیں جو انہیں اس علاقے میں آنے کے لیے راغب کر سکیں. شہناز عزیز, اردو, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30, بھارت میں 8, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے یہ نیوز شو جاری ہے. اسلام آباد سے ہمیں یہ ایک رپورٹ دی ہے ضیاء الرحمان نے. حکومت نے رانا ثناء اللہ کا کیس سننے والے جج کا تبادلہ کر دیا ہے. جج مسعود ارشد کہتے ہیں انہوں نے صرف انصاف کے مطابق فیصلے کیے ہیں. رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ جج صاحب کی تبدیلی انصاف کا قتل ہے. معذرت چاہتے ہیں, یہ لاہور سے رپورٹ ہے ضیاء الرحمان کی.
انسدادی منشیات کی خصوصی عدالت میں رانا ثناء اللہ کیس کی سماعت ہوئی تو رانا ثناء اللہ کے وکلاء نے معزز عدالت کو بتایا کہ ان کے موکل کو جھوٹے کیس میں پھنسایا گیا ہے. رانا ثناء اللہ کے وکیل زاہد بخاری نے عدالت کو بتایا کہ این ایف کہتی ہے کہ گاڑی کے دروازے ان کی ٹیم نے کھولے, جو ہو نہیں سکتا کیونکہ رانا ثناء اللہ بلٹ پروف گاڑی میں تھے جو صرف اندر سے کھلتی ہے. زاہد بخاری نے کہا کہ موقع پر منشیات برامدگی کی رپورٹ نہیں بنائی گئی بلکہ تھانے جا کر تیار کی گئی ہے. رانا ثناء اللہ کے وکلاء کے دلائل ختم ہونے پر اینٹی نارکوٹکس فورس کے پروسیک کیوٹر صاحبان نے فاضل عدالت سے درخواست کی کہ انہیں کیس کی تیاری کے لیے 1 گھنٹے کا وقت دیا جائے, جس پر معزز عدالت نے کیس کی سماعت میں 1 گھنٹے کا وقفہ کر دیا. وقفے کے بعد سماعت دوبارہ شروع ہوئی تو انسدادی منشیات عدالت کے معزز جج مسعود ارشد نے کہا کہ انہیں ابھی واٹس ایپ پر پیغام ملا ہے کہ ان کی خدمات واپس کر دی گئی ہیں. فاضل جج نے کہا کہ اگر ان کی خدمات واپس نہ ہوتی تو انہوں نے آج فیصلہ کر دینا تھا. اپنی پیشی کے بعد ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی رانا ثناء اللہ نے کہا کہ اس وقت پوری قوم کشمیر کے معاملے پر متحد ہے, لیکن حکومت حزب اختلاف کی جماعتوں کے خلاف انتقامی کاروائیوں میں لگی ہوئی ہے. رانا ثناء اللہ نے کہا کہ آج حکومت نے انصاف کا جنازہ نکال دیا ہے.
جی میں نہ جھکوں گا, نہ کوئی ٹیم, میں اپنے لیڈر نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہوں, اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوں, جمہوریت کے ساتھ کھڑا ہوں. یہ جو بھی نائب ساتھی ہے, جو بھی ظلم ہے, یہ
سپریم کورٹ کے وکیل سلمان منصور کہتے ہیں کہ واٹس ایپ پر میسج آنا ایک ناول کی بات لگتی ہے. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے سلمان منصور نے کہا کہ زبانی آرڈر یا واٹس ایپ آرڈر کوئی چیز نہیں ہوتا. البتہ ایسا ضرور ہو سکتا ہے کہ جج صاحب کو ان کے تبادلے کے نوٹیفیکیشن کی کاپی واٹس ایپ پر دی گئی ہو.
اورل آرڈر کوئی چیز نہیں ہوتا, واٹس ایپ کا آرڈر کوئی چیز نہیں ہوتا. واٹس ایپ از آلسو ناٹ اے لیگلی ریکگنائزڈ موڈ آف conveying any orders, neither in government service nor even in the judicial circus.
وزارت قانون کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ جج ارشد ملک جو انسدادی منشیات عدالت لاہور میں تعینات ہیں, ان کی خدمات لاہور ہائی کورٹ کو واپس کر دی گئی ہیں. کسی بھی حکومتی رکن نے اس معاملے پر تاحال اپنا رد عمل نہیں دیا. ضیاء الرحمان, وائس آف امریکہ, لاہور.
امریکہ کے حمایت یافتہ شامی کرد جنگجوؤں کو کہنا ہے کہ وہ شام اور ترکی کی سرحد کو چھوڑ رہے ہیں. یہ فیصلہ ترکی اور امریکہ کے درمیان ہونے والے معاہدے کے طور پر کیا گیا ہے. وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ریچرڈ گرین کی رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر.
امریکی حمایت یافتہ شامی جمہوری فورسز کے ایک گروپ دی پیپلز پروٹیکشن یونٹس یعنی وائی پی جے کے شریک چیئرمین نے منگل کو اعلان کیا کہ شام کے شمال مشرق میں ایک محفوظ علاقہ قائم کرنے کے لیے ان کے جنگجو اس علاقے کو خالی کر رہے ہیں. زید الاسی کا کہنا ہے,
فی اطار التفاہمات الثلاثیہ فيما يخص أمن الحدود مع تركيا تم وضع إطار المرحلة الأولى.
وائی پی جے کے شریک چیئرمین الاسی کہہ رہے ہیں کہ ترکی کی سرحد کے ساتھ امن اور سیکیورٹی قائم کرنے کے سلسلے میں سہ فریقی معاہدے کے تحت یہ پہلا قدم اٹھایا جا رہا ہے. وائی پی جے اس علاقے کو خالی کر رہا ہے اور اپنے تمام بھاری ہتھیاروں کو وہاں سے ہٹا رہا ہے. اس سے قبل 26 اگست کو ایک اور علاقے تل آبیو میں بھی اسی طرح کی کارروائی کی جا چکی ہے. کئی مہینوں سے ترکی یہ دھمکی دیتا آ رہا ہے کہ وہ شمال مشرقی سرحد پر فوجی کارروائی کر سکتا ہے تاکہ وائی پی جے کو اس علاقے سے انخلا پر مجبور کیا جائے. ترکی کا خیال ہے کہ یہ گروپ ترکی میں کردوں کے لیے مزید حقوق کا مطالبہ کرتا ہے اور اس کے پی کے کے سے رابطے ہیں جسے امریکہ اور ترکی ایک دہشت گرد گروپ قرار دے چکے ہیں. اس ماہ کے اوائل میں ترکی شام کے ساتھ اپنی شمالی سرحد پر ایک محفوظ زون قائم کرنے پر رضامند ہوا تھا. یہ علاقہ ترکی اور کرد جنگجوؤں کے درمیان ایک بفر زون کے طور پر سمجھا جائے گا. ماہرین کا کہنا ہے کہ انخلا کے اس اقدام سے ترکی اور شامی کردوں کے درمیان امن قائم کرنے کی امریکی کوششوں کو مزید تقویت ملے گی. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کا کہنا ہے کہ جب روس کے ساتھ معاملات سلجھ نہیں جاتے اس وقت تک یورپ محفوظ اور مستحکم نہیں ہو سکتا. G7 سربراہی کانفرنس کے میزبانی کے بعد غیر ملکی سفارتکاروں کے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ان خیالات کا اظہار کیا. یہ ہماری نمائندہ سلاتیسا ہوک کی رپورٹ ہے، ایک بار پھر اسد نذیر کی زبانی.
G7 کانفرنس کے دوران امریکی صدر ٹرمپ نے گروپ کے اراکین پر زور دیا تھا کہ وہ G7 گروپ میں روس کی دوبارہ شمولیت پر غور کریں. 2014 میں یوکرین کے جزیرنما کرائمیا پر قبضے کی پاداش میں روس کو اس گروپ سے خارج کر دیا گیا تھا. صدر ٹرمپ نے اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد روس کے ساتھ بہتر تعلقات کی ضرورت پر زور دیا تھا اور اب اس کانفرنس میں انہوں نے بعض یورپی لیڈروں کو بھی اپنا ہمنوا بنا لیا ہے. فرانس کے صدر میکرون نے غیر ملکی سفارتکاروں کے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا،
Je crois qu'il nous faut construire.
I think we must build a new model for security and trust in Europe.
فرانس کے صدر میکرون کہہ رہے ہیں کہ میرے خیال میں اب یورپ کو اپنی سلامتی اور باہمی اعتماد کے لیے ایک نیا ماڈل بنانا چاہیے. روس کے ساتھ تعلقات استوار کیے بغیر یورپ کا استحکام اور تحفظ ممکن نہیں ہے. بعض لیڈر روس کے خلاف مزید پابندیاں لگانا چاہتے ہیں. ممکن ہے کہ اس میں ان کا کوئی مفاد ہو، مگر یورپ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. ادھر یورپی کونسل کے صدر ڈونلڈ ٹسک نے ہفتے کے روز صدر ٹرمپ کی ان کوششوں پر تنقید کی تھی. یہ روس کے داخلے کی مخالفت کرتے ہوئے کہتے ہیں،
It would be better to invite Ukraine as a guest, of course, to the next G7 meeting.
میں تو اس بات پر انہیں قائل کروں گا کہ اگلی G7 کانفرنس میں یوکرین کو مدعو کیا جائے اور ان کے نئے صدر کی بات سنی جائے. میں نے خود بھی یوکرین کے صدر سے 2 روز قبل بات کی تھی اور انہوں نے شرکت کرنے کے لیے خاصی دلچسپی کا اظہار کیا تھا. برطانیہ بھی روس کی دوبارہ شمولیت کی مخالفت کر رہا ہے کیونکہ 2018 میں روسی جاسوسوں نے وینا طور پر برطانیہ میں کیمیاوی ہتھیاروں کا استعمال کیا تھا. فرانس کے صدر میکرون کا کہنا ہے کہ جب تک تمام رکن ملک روس کے سلسلے میں متفق نہیں ہو جاتے، اس وقت تک روس کی دوبارہ شمولیت کا امکان نہیں ہے. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اگلے ماہ روس، یوکرین، جرمنی اور فرانس کے نمائندوں کے درمیان ایک ملاقات متوقع ہے جس میں یوکرین میں قیام امن کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
چینی حکام نے آسٹریلیا کو انتباہ کیا ہے کہ وہ اس چینی نژاد آسٹریلوی مصنف کے کیس میں مداخلت نہ کرے جنہیں جاسوسی کے شعبے میں چین میں حراست میں لیا گیا ہے. سڈنی سے فل مرسر کی رپورٹ ہے، شہناز عزیز کی زبانی.
یینگ ہینجین چین میں پیدا ہوئے تھے مگر وہ آسٹریلیا کے شہری ہیں اور جنوری کے مہینے سے بیجنگ میں زیر حراست ہیں. حالیہ مہینوں میں ان کے ساتھ چین کے سلوک پر آسٹریلیا کی نکتہ چینی میں اضافہ ہوتا رہا ہے. یینگ کے خلاف چین کی قومی سلامتی کو مبینہ طور پر نقصان پہنچانے کے الزام میں چھان بین کی جا رہی تھی، تاہم اب آسٹریلیا میں عہدیداروں کو بتایا گیا ہے کہ ان پر جاسوسی کا شبہ ہے۔ سابق چینی سفارتکار کو جنوری سے خاندان یا کسی وکیل تک رسائی دیے بغیر حراست میں رکھا گیا ہے۔ سخت الفاظ پر مشتمل اپنے بیان میں آسٹریلیا کی حکومت نے کہا ہے کہ مصنف یینگ کو خراب صورتحال میں رکھا گیا ہے اور یہ کہ حکومت کو ان کی بہبود کے بارے میں انتہائی تشویش ہے۔ وزیر خارجہ پین نے کہا ہے کہ اگر سڈنی میں قیام پذیر مصنف کو ان کے سیاسی نظریات کی وجہ سے قید میں رکھا جا رہا ہے تو انہیں رہا کیا جانا چاہیے۔ آسٹریلیا میں اسٹریٹجک پالیسی انسٹیٹیوٹ کے الیکس جوسکی کا کہنا ہے کہ مغربی طاقتوں کو اس معاملے میں مداخلت کرنی چاہیے۔
کنٹریز لائک دی یو کے، کینیڈا، دی یو ایس اینڈ دی ای یو آل ہیو اے سٹیک ان دس، دے آل ہیو اے ڈیوٹی ٹو ٹرائی ٹو پروٹیکٹ دی رائٹس آف پیپل۔
وہ کہہ رہے ہیں برطانیہ، کینیڈا، امریکہ اور یورپی یونین، ان سب کا یہ فرض ہے کہ وہ ایسے افراد کے حقوق کے تحفظ کی کوشش کریں جو آمرانہ ریاستوں کے جبر کا شکار ہیں، اور اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ قانون کو بالادستی حاصل ہو۔ چینی وزارت خارجہ کے ایک ترجمان نے اس پر زور دیا ہے کہ یینگ کے کیس پر قانون کے مطابق عمل کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بیجنگ کو ان کی حراست پر آسٹریلیا کے بیان پر انتہائی تشویش ہے اور اس نے آسٹریلیا سے کیس میں دخل اندازی نہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے آئندہ سال دوبارہ انتخاب کا راستہ مزید پیچیدہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ متعدد معاشی ماہرین کے اس انتباہ کے باوجود کہ سن 2020 میں امریکہ کساد بازاری کا شکار ہو سکتا ہے، ٹرمپ مضبوط معیشت کے بارے میں تفخر سے گفتگو کرتے ہیں۔ صدر کو اب اپنی پارٹی کے اندر ہی سے ٹاک شو کے ایک قدامت پسند میزبان اور سابق کانگریس مین جو والش کی طرف سے بھی مقابلے کا سامنا ہے۔ وائس آف امریکہ کے قومی نمائندے جم میلون کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن۔
فرانس میں G7 سربراہ اجلاس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تجارت، روس اور موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے اپنے تئیں حل بیان کیا۔ ٹرمپ نے چین کے ساتھ تجارت کے معاملے پر اپنی پالیسیوں کا بھی دفاع کیا جنہیں بعض افراد منتشر طرز فکر کے طور پر دیکھتے ہیں۔ سر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ میں تو اسی انداز میں معاملات نمٹاتا ہوں، یہ انداز میرے لیے کئی برسوں تک مؤثر رہا ہے اور اب یہ ملک کے لیے بہتر کام کر رہا ہے۔ یہ دوسرے لوگوں کو کرنا چاہیے تھا، یہ بش کو کرنا چاہیے تھا، یہ کلنٹن کو کرنا چاہیے تھا، لیکن میں یہ اب کر رہا ہوں۔ ٹرمپ اکثر اپنی انتخابی مہم کے دوران مضبوط امریکی معیشت کی وکالت کرتے ہیں۔ حال ہی میں انہوں نے نیو ہیمپشائر ریاست میں کہا تھا، اگرچہ ہمیں ناجائز طور پر مخالفت برائے مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور دوسری کئی چیزوں سے بھی ہمیں گزرنا پڑا ہے اور بہت تیزی سے اس کی حالت بدل دی ہے، لیکن چین کے ساتھ تجارتی جنگ میں تیزی آ رہی ہے اور اب کچھ معاشی ماہرین نے اگلے سال اس کساد بازاری کے بارے میں متنبع کیا ہے جو ممکنہ طور پر ٹرمپ کے دوبارہ انتخابات کے امکانات کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ٹرمپ کے ڈیموکریٹک حریف جس میں سابق نائب صدر اور نامزدگی کے مضبوط امیدوار جو بائیڈن بھی شامل ہیں، ان کے معاشی معاملات نمٹانے کی پالیسیوں کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں۔ جو بائیڈن کہہ رہی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ تجارتی پالیسی، خارجہ پالیسی اور اندرونی پالیسیوں کے مقابلے میں معیشت کو استوار کرنے پر کم توجہ دی گئی ہے، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں بیٹھے لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ انتظامیہ کس حد تک غیر متحرک ہے۔ ٹرمپ کو اپنی ہی پارٹی کے اندر سے ایک ریڈیو ٹاک شو کے قدامت پسند میزبان اور ریاست الینوائے سے سابق کانگریس مین جو واش کی صورت میں ایک نئے چیلنجر کا سامنا ہے۔ جو واش کہہ رہے ہیں کہ میں انتخابات میں اس لیے حصہ لے رہا ہوں کہ ٹرمپ اس مقصد کے لیے موزوں نہیں ہے، کسی کو قدم اٹھانے کی ضرورت ہے اور خود کو متبادل کے طور پر پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اس شخص کی برہم مزاجی کی وجہ سے ملک کا برا حال ہے، وہ بچوں جیسی حرکتیں کرتے ہیں۔ ٹرمپ کو ریپبلکن کی زبردست حمایت حاصل ہونے کی وجہ سے جو واش ان کے لیے کوئی بڑی پریشانی ثابت نہیں ہو سکتے، لیکن یو ایس اے ٹوڈے سے وابستہ سوسن پیج کا کہنا ہے کہ اگلے سال اقتصادی بحران صدر کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتا ہے۔ سوزن کے الفاظ ہیں، جدید دور میں ہم نے کبھی بھی کسی صدر کو ان کے عہدے سے نہیں نکالا اور نہ ہی کسی صدر کو دوبارہ انتخابات کے لیے شکست دی ہے جو مضبوط معاشی بحالی کے وقت عہدے پر فائز ہوں، جیسے اس وقت امریکہ بحالی کے دور سے گزر رہا ہے، لیکن ہم نے کبھی بھی ایسے امیدوار کا بھی انتخاب نہیں کیا جو معاشی بحران کے زمانے میں دوبارہ انتخابات کے لیے میدان میں ہوں۔ اس لمحے ٹرمپ کو یقین ہے کہ اپنے سیاسی حمایت کے مرکز کو جوش دلانے سے وہ اگلے سال دوبارہ انتخابات جیت سکتے ہیں۔ جم میلون کے لیے میں ہوں اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ایمیزون کے جنگلات میں لگی آگ کے مسئلے پر برازیل اور فرانس کی قیادت کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ ہوا ہے، جبکہ ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ جنگل میں آگ لگنے کا یہ موسم اپنے عروج پر نہیں پہنچا ہے۔ جیف کاسٹر اور اسٹیو باراگونا کی ایک رپورٹ اسفر امام کی زبانی۔
ایمیزون کے جنگلات میں لگی اس آگ سے بھاری مقدار میں کاربن ڈائی آکسائڈ نکل رہا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ ان کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کرنے اور عالمی حدت کو کم کرنے کے لیے درختوں کو محفوظ کرنے کی ضرورت ہے۔ ناسا کے ارتھ سائنٹسٹ ڈاگ مارٹن کے مطابق یہ آگ مزید سنگین ہو سکتی ہے۔ ڈاگ مارٹن کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ علاقہ ابھی خشک موسم کے درمیان میں ہے اور یہ آگ جو ابھی لگی ہے قابو سے باہر ہو سکتی ہے اور کئی ہفتے تک جل سکتی ہے۔ مارٹن کہتے ہیں کہ پڑوسی ملک بولیویا کے مقابلے میں برازیل میں لگنے والی یہ آگ بڑے پیمانے پر زرعی اراضی کے حصول کے لیے صفائی کا ذریعہ بنے گی۔ ناسا کے ڈاگ مارٹن کہتے ہیں
To get a towering smoke cloud that rises up into the upper atmosphere, you need to have a...
وہ کہہ رہے ہیں کہ حاصل ہونے والا یہ بھاری دھواں بالائے ماحول تک پہنچ سکتا ہے، جس کے لیے شدید گرم آگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک ایسی آگ جو ہزاروں ایکڑ پر ایک ساتھ لگے، جو دھوپ میں صاف اور خشک ہو۔ برازیل کے صدر جائر بولسونارو نے جنگل کو ترقی دینے کی مہم شروع کر رکھی ہے۔ تقریباً 160,000 سے زائد مقامات پر لگی آگ نے اس سال برازیل کے ایمیزون کو جلا کر رکھ دیا ہے۔ اس سے پہلے سنہ 2000 میں ریکارڈ قائم ہوا تھا جب جنگلات کی صفائی کی شرح عروج پر تھی، لیکن یہ گزشتہ برس کے مقابلے میں 60% زائد ہے، جس سے اس بات پر تشویش میں اضافہ ہو رہا ہے کہ وسیع پیمانے پہ جنگلات کا صفایا ہو جائے گا۔ G7 کے صنعتی ممالک نے اس آگ پر قابو پانے کے لیے سینکڑوں ملین ڈالر فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے، لیکن برازیل کے صدر بولسونارو نے ان کے مقاصد پر سوال اٹھایا ہے۔ برازیلی صدر کا کہنا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی غریب نہ ہو تب بھی بغیر کسی صلے کے کیا کوئی کسی کی مدد کر سکتا ہے؟ وہ ایمیزون کے جنگلات پر آنکھیں کیوں گاڑے ہوئے ہیں؟ وہ کیا چاہتے ہیں؟ فرانسیسی صدر میکرون نے برازیلی صدر بولسونارو پر الزام عائد کیا کہ وہ ماحولیات کے حوالے سے جھوٹ بول رہے ہیں، جبکہ بولسونارو کہتے ہیں کہ فرانس برازیل کو ایک کالونی کے طور پر برتنا چاہتا ہے۔ فیس بک پر میکرون کی اہلیہ کے حوالے سے بولسونارو کے تبصرے نے مسئلے کو مزید ہوا دی۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کہتے ہیں
C'est triste, mais c'est triste d'abord pour lui et pour les Brésiliens. Et donc, moi, je pense que...
وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ برا ہے، یہ بہت برا ہے، اور ان کے لیے اور برازیل والوں کے لیے۔ میرا خیال ہے کہ برازیلی خواتین کو اپنے صدر کی جانب سے آنے والی یہ تحریر پڑھ کر شرم آئی ہوگی۔ میرا خیال ہے کہ برازیلی، جو کہ عظیم لوگ ہیں، ان کے رویے پر شرمندگی محسوس کرتے ہوں گے۔ صدر کی حیثیت سے انہیں بہتر رویے کی توقع ہوگی۔ برازیلی صدر بولسونارو نے منگل کو دارالحکومت برازیلا میں ایمیزون کے گورنروں کے گروپ سے ملاقات کی اور رپورٹرز کو بتایا کہ غلط بیانی پر میکرون نے معذرت کی۔ میکرون نے اپنے الفاظ واپس لے لیے ہیں اور اب ہم آپس میں بات چیت کر سکتے ہیں۔ فرانسیسی صدر میکرون نے ماحولیات کے تحفظ کے لیے بولسونارو کے عزائم پر سوال اٹھایا تھا، اور انہوں نے گزشتہ ہفتے دھمکی دی تھی کہ اگر ایمیزون کے جنگلات میں لگی آگ پر قابو پانے اور ماحولیات کے تحفظ کے لیے بولسونارو نے سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا تو وہ لاطینی امریکہ اور یورپ کے درمیان تجارتی سودوں کو ختم کر دیں گے۔ اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
موسمی پیشگوئی کرنے والوں نے توقع ظاہر کی ہے کہ استوائی طوفان ڈوریان امریکہ کی طرف بڑھ رہا ہے، اور بدھ کی رات جب وہ مغربی اور وسطی پورٹو ریکو سے گزرے گا تو اس کی قوت طوفان بعد دوبارہ کی سی ہوگی۔ پورٹو ریکو پر 2 سال پہلے بھی ایک طوفان کا مہلک حملہ ہوا تھا، جس سے وہ ابھی نبردازما ہے۔ پورٹو ریکو کے گورنر وانڈا کیسکیوس نے پہلے ہی ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا ہے، اور مٹی کے تودے گرنے، سیلاب آنے اور بجلی منقطع ہونے سے خبردار کیا ہے۔ اور پورٹیکو کے ایک شہری کا کہنا تھا وہ کہہ رہے ہیں چونکہ ہمیں 2 سال پہلے طوفان ماریا کا تجربہ ہو چکا ہے، اس لیے ہم ایسے اقدامات اٹھا رہے ہیں کہ دوبارہ وہ تباہی نہ ہو۔ وہ حملہ ہم پر اچانک ہوا تھا اور نقصان بہت شدید اور بہت زیادہ تھا۔ یہ تھے پورٹو ریکو کی ایک شہری کے الفاظ۔
اردو اب آپ کے ہاتھ میں. پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے. دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے facebook.com/voaurdu. یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے www.urduvoa.com.
کے ایک معروف بینڈ نیکسس کے لیڈ سنگر طارق حمید کے ساتھ گفتگو سنیے فکر و فن میں.
بچپن سے مجھے شوق تھا میوزک کا, لیکن جو ریکگنیشن مجھے ملی وہ میرا بینڈ تھا نیکسس, جس کی وجہ سے ریکگنیشن ملی. اور اگر آپ کو سب کو گانا جو یاد ہوگا جن لوگوں نے سنا ہوگا, وہ گانا میری پہچان بنا. اور اس کے بعد نیکسس نے ماشاء اللہ کافی ورلڈ وائڈ ہم نے کافی ٹورس کیے اور کافی میوزک کیا. میں نے سوچا کہ چلیں زندگی میں ایک نیا وینچر جو ہے اس کو ایکسپلور کرتے ہیں, کیونکہ میں پروفیشنلی ان انجینئر.
طارق, جب آپ نے یہاں آنے کا فیصلہ کیا تو باقی جو گروپ کے ممبران ہیں, آپ پھر ان پہ کیا بیتی, ریئیکشن کیا تھا ان کا؟
اصل میں وہ فیصلہ جو ہے وہ اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی تھی کہ ہم لوگ, میں چاہ رہا تھا کہ ہم کچھ مزید اپنا جو ہے وہ کام کی رفتار بڑھائیں اور اپنا جو ہمارے اپنے اوریجنل اسکور ہے اس کو بڑھائیں. تو اس وقت وہ تھوڑے اس حوالے سے تھوڑے سلو تھے, تو میں اس حوالے سے میں نے کہا کہ نہیں, میں جو ہے یہ کرنا چاہتا ہوں. اور پھر میں نے سوچا کہ اگر نہیں تو پھر میں چلیں وہاں چلتا ہوں, کچھ نیا ایڈونچر دیکھتے ہیں, نئی دنیا دیکھتے ہیں, نئے چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں.
کی بے دردا سنگ یاری, یاری بے دردا سنگ یاری, درد سنگ یاری, یاری بے درد سنگ یاری.
جب آپ یہاں آئے تو پھر آپ نے اپنے کریئر کو پرسو کیا یا پھر سنگنگ کو بھی ساتھ رکھا جائے؟
اصل میں دونوں چیزیں, کیونکہ سنگنگ مجھے ایسا لگتا ہے سعدیہ کہ سنگنگ جو ہے وہ میرے اندر میرے شاید رگو پے میں ایسے سرایت کر گئی ہے کہ اگر سنگنگ شاید میں نہ کروں تو میں شاید زندہ نہ رہتا ہوں.
لیکن طارق, جب آپ پاکستان سے آئے وہاں پر آپ ایک نئے نام بنا چکے تھے, تو جب آپ یہاں آئے تو پھر آپ کو ایک نئے سرے سے سٹرگل کرنی پڑی اپنی پہچان بنانے کے لیے.
اصل میں وہ کہتے ہیں نا کہ سفر میں دھوپ تو ہوگی, چل سکو تو چلو, سبھی ہیں بھیڑ میں تم بھی نکل سکو تو چلو, اور کسی کے واسطے راہیں کہاں بدلتی ہیں, تم اپنے آپ کو خود ہی بدل سکو تو چلو. تو آپ کو اس بھیڑ میں اپنا راستہ خود بنانا ہوتا ہے اور آپ کو چلنا پڑتا ہے. چلنا شرط ہے سعدیہ.
آپ گفتگو سن رہے تھے کینیڈا میں مقیم پاکستانی سنگر طارق حمید کی. سعدیہ زبران جھا, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
السلام علیکم. بہجت حاضر خدمت ہے. آپ کی صحت میں آج ہم بات کر رہے ہیں ایک اہم موضوع پر,
جنیوا میں عالمی ادارہ صحت یعنی WHO کے صدر دفاتر سے لیزا شلائن کی رپورٹ کے مطابق عالمی ادارہ صحت انفلوئنزا کے بارے میں عالمی سطح پر حکمت عملی کا آغاز کر رہا ہے، جس کا مقصد ملکوں کو انفلوئنزا کی آئندہ ممکنہ وبا سے محفوظ رکھنا ہے، کیونکہ اس سے لاکھوں افراد کی جانوں کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ سوال یہ نہیں کہ آیا عالمی سطح پر انفلوئنزا کی وبا پھوٹنے والی ہے، بلکہ یہ کہ کب یہ مہلک مرض حملہ آور ہو سکتا ہے۔ ادارہ اسے عوامی صحت کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیتا ہے جو اس وقت دنیا کو لاحق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا وائرس بہت تیزی سے پھیلتا ہے اور ہفتوں اور مہینوں میں دنیا کے ہر کونے تک پہنچ سکتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کی حکمت عملی کا مقصد اس وبا پر کنٹرول کرنا ہے، اور اس کے تحت ملکوں کی مدد کرنا مقصود ہے کہ وہ ایسے امراض پر نظر رکھنے والے اپنے نظام کو بہتر بنائیں اور انفلوئنزا کی وبا کی روک تھام اور اس پر کنٹرول کرنے کے لیے عالمی سطح پر بہتر طریقہ کار متعارف کرائے جائیں۔ عالمی ادارہ صحت میں انفلوئنزا کی روک تھام کی تیاری اور رد عمل کے لیے نگران سربراہ این موئن کا کہنا ہے کہ اس کے لیے ویکسین کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے جو لمبے عرصے تک مؤثر ثابت ہو سکے۔ وہ کہتی ہیں کہ مرض کا مقابلہ کرنے کے لیے بہتر دوائیں اور بہتر علاج بھی درکار ہے۔
کنٹریز کین اونلی اچیو اینڈ بی پریپیئرڈ تھرو روٹین پروگرامز، یو کانٹ جسٹ ویٹ فار دی ایمرجنسی ٹو ہیپن اینڈ دین گیٹ پریپیئرڈ۔ سو وی ریلی نیڈ ٹو ہیلپ
صحت میں انفلوئنزا کی روک تھام کی تیاری اور رد عمل کے لیے نگران سربراہ این موئن کا کہنا ہے کہ تمام ممالک معمول کے پروگراموں کے ذریعے اپنے اس مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں۔ اب اس بات کا انتظار تو نہیں کیا جا سکتا نا کہ کسی نوعیت کی ہنگامی صورتحال پیدا ہو اور پھر ہی اس کا مقابلہ کرنے کی تیاری کی جائے۔ ہم واقعتاً یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان ملکوں کی مدد کریں کہ وہ انفلوئنزا کے لیے اپنے معمول کے پروگراموں کو تقویت دیں، تاکہ نہ صرف فلو بلکہ دوسرے امراض کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی تیاری مکمل ہو، اور اس طرح وہ کسی ممکنہ وبائی خطرے سے نمٹنے کے لیے بھی اپنی تیاریوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کی رپورٹ کے مطابق ایک اندازے کے مطابق ہر سال 1 ارب افراد فلو میں مبتلا ہوتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے 2,90,000 سے لے کر 6,50,000 کے درمیان اموات ہوتی ہیں۔ کسی وبائی مرض کے برعکس انفلوئنزا کے کیسز مخصوص علاقوں اور ملکوں میں ہوتے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ اس مرض سے بچنے کے لیے ویکسین سب سے مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ 2011 میں مختلف ممالک اکٹھے ہوئے اور انہوں نے انفلوئنزا کی وبا سے نمٹنے کی تیاریوں کا لائحہ عمل تیار کیا۔ اس وقت ان ملکوں میں تقسیم کے لیے ویکسین کی 400 ملین خوراکیں دستیاب ہیں جو کسی وبا کی صورت میں کسی بھی جگہ استعمال ہو سکتی ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہ تمام افراد کی مدد کے لیے کافی نہیں۔ ایک بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ ویکسین کی تیاری سے پہلے ممکنہ وبا کے جرثومے کا علم ہونا ضروری ہے، لیکن اسے معلوم کرنے میں ہفتوں یا پھر مہینوں کا وقت بھی لگ سکتا ہے۔ تاہم عالمی ادارہ صحت کے عہدیدار کہتے ہیں کہ اس طریقہ کار کو بہتر بنانے کے لیے تحقیق جاری ہے۔ بیچہ جلانی، اردو ویو اے، واشنگٹن۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل۔ ایک سائنسی تحقیق کے مطابق ایسے افراد جن کی خوراک زیادہ تر سبزیوں اور پھلوں پر مشتمل ہو اور جو ایک خاص مقدار میں گوشت کھاتے ہوں، ان میں جلد موت کی شرح نسبتاً کم ہو جاتی ہے۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے ڈاکٹر مائیکل اورلک اس تحقیق سے منسلک رہے۔ ڈاکٹر مائیکل کہتے ہیں کہ میرے خیال میں اس تحقیق سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سبزیوں پر مشتمل خوراک انسانی صحت پر مثبت اثرات مرتب کرتی ہے۔ سبزی خور افراد مہلک بیماریوں کا شکار نہیں ہوتے اور نسبتاً لمبی عمر پاتے ہیں۔ سن 2012 کے ایک مطالعاتی جائزے کے مطابق امریکہ میں 5% افراد سبزی خور ہیں۔ اس سے قبل سامنے آنے والی تحقیقی نتائج سے یہ عکس کیا گیا کہ سبزیاں اور پھل کھانے والے افراد میں دل کی بیماری کا خدشہ دوسروں کی نسبت کم ہوتا ہے۔ دوسری طرف یورپ کا ایک تحقیقی جائزہ بتاتا ہے کہ برطانیہ میں سبزی خور افراد میں موت کی شرح وہی ہے جو گوشت خور افراد میں ہے۔ ڈاکٹر مائیکل اورلک کہتے ہیں کہ اپنی اس نئی تحقیق کے لیے انہوں نے امریکہ اور کینیڈا میں 73,308 افراد سے اکٹھے کیے گئے مواد کا جائزہ لیا۔ اس تحقیق کے آغاز میں شرکاء سے ان کے کھانے پینے کی عادات کے بارے میں پوچھا گیا۔ اس کے بعد انہیں دودھ، انڈے، مچھلی اور گوشت وغیرہ کے لحاظ سے خوراک کی مختلف درجہ بندیوں میں تقسیم کیا گیا۔ مطالعاتی جائزے سے معلوم ہوا کہ ایک سال کے دوران 1,000 افراد میں سے 7 افراد گوشت خوری کے سبب موت کے منہ میں چلے گئے، جبکہ سبزی خور افراد کی موت کی شرح 5 سے 6 افراد رہی۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر رابرٹ بیرن کہتے ہیں کہ میرا نہیں خیال کہ سبھی کو سبزی خور ہونا چاہیے، تاہم اگر کوئی ایسا کرنا چاہے تو اس تحقیق کے مطابق اس کے صحت پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر پیٹر ہنٹلی۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ اس وقت تک کے لیے خالد حمید اجازت چاہتا ہے، اور اب پروگرام پیش کیا جائے گا جہاں رنگ۔